بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب اللباسی، ما قبل میں طب کا بیان تھا اور ربط اس طریقے سے ہوگا، طب اور لباس دونوں کا تعلق انسانی جسم سے ہے، دونوں کا موضوع انسان کا جسم ہے. تو دونوں کا موضوع اور تعلق جسم انسانی سے ہونے کے اعتبار سے دونوں کے درمیان میں ربط ہے، اسی لیے امام عالی مقام نے کتاب الطب کے بعد کتاب اللباس کو ذکر کیا. اس کتاب میں 103 ابواب ہیں، 222 مرفوع احادیث ہیں، 40 احادیث ایسی ہیں جو پہلی مرتبہ آئی ہیں، اور 19 آثار صحابہ و تابعین ہیں. لباس مختلف حیثیت کے ہیں. نمبر ایک، ستر کو چھپانے والا لباس، یہ لباس فرض عین ہے جو انسان کے ستر کو چھپاوے، اور یہ انسان کا فطری اور طبعی تقاضا بھی ہے. جنت میں جب شجر ممنوعہ کا ارتکاب ہو گیا چک سے، تو حضرت آدم اور حوا کے بدن سے جنتی لباس خود بخود اترنے لگے، حالانکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا، پھر بھی دونوں کو ستر عورت کی فکر ہوئی. اور وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنے بدن پر چپکانے لگے. معلوم ہوا یہ انسان کا ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے. اسی لیے جو لوگ ننگا رہنا پسند کرتے ہیں وہ فطرت انسانی مانوی پرکرتی سے اور انسانی نیچر سے دور کام کرتے ہیں. یہ انسان کا فطری اور طبعی تقاضا ہے کہ وہ ستر عورت کے ساتھ رہے. یہ پہلا درجہ ہوا کہ ستر کو چھپانے والا لباس یہ فرض عین کے درجے کے اندر ہے. دنیا میں اس وقت کلچر ہے کہ جس کے اندر لوگ لباس پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، اور دنیا کے بعض سمندری علاقے تفریح گاہیں ایسی مخصوص کر دی گئی ہے کہ جہاں کوئی کپڑے والا انسان نہیں جا سکتا، صرف ننگے لوگ ہی وہاں رہیں گے، اور اس کو ندشت بیچ کہا جاتا ہے، جہاں مادرزاد ننگے دھڑک کے لوگ رہتے گھومتے پھرتے. یہ انسان کا ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے کہ وہ با لباس رہے، کپڑے کے ساتھ رہے. اس لیے کسی کے سامنے بے ضرورت ستر کھولنا ناجائز قرار دیا گیا. یہاں تک کہ انسان کی حیا اس درجے تک کہ اکمل الانسان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سیرت نگار یہ فرماتے ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے تاکہ آپ کے ستر کو کسی کو دیکھنا نہ پڑے. نکاح کے بعد بیوی ستر دیکھتی ہے, لیکن ایک کنواری بیوی جو آپ کے نکاح میں آئی, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کبھی نہیں دیکھا. تو ایک کنواری بیوی کا یہ حال ہے, تو پھر اندازہ لگاؤ کہ کس قدر اعلیٰ درجے کی حیا اور شرم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوگی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ قوت باصرہ, قوت حافظہ کی کمی کے جو اسباب ہیں اس میں ایک سبب ہے آدمی اپنا یا دوسروں کا ستر دیکھتے بیٹھے. اس کے قوت باصرہ نگاہ کی قوت اور قوت حفظ دونوں کی کمی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنا خود کا ستر بھی بلا ضرورت نہ دیکھے. اس قدر اہمیت اور تاکید آئی شریعت کے اندر. ایسے جواز الگ چیز ہے. نمبر دو, لباس کی دوسری صورت ہے موجب زینت, یعنی دوسری قسم ہے جو زینت کا ذریعہ بنتی ہے. قرآن میں موجب زینت لباس کو یوں کہا گیا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ریش کا لفظ آیا, پر کو کہتے ہیں پر, گجراتی میں کہتے پیچھا, تو پرندے کے جو پر ہوا کرتے ہیں وہ پورے بدن کو محیط ہوتے ہیں, یہاں تک کہ پرندوں کے سر پر بھی وہ پر ہوتے ہیں. مرغا مرغی, کبوتر کبوتری, کبوا کوی, سب کو دیکھ لو, سر کے اوپر بھی وہ پر چھائے ہوئے ہوں گے. اور اسی کے اندر پرندے کی زینت ہے. اگر وہ پر نکال دیے جائے تو کہا بوڑا بوڑا پرندہ ہے. کبوتر کے پر نکال دیے, تھوڑے بہت نکلے, زیادہ نکالے, زینت ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ بوڑا بوڑا معلوم ہوتا ہے. تو دوسری قسم کا لباس ہے جو ریش موجب زینت کہلاتا ہے, جس میں پورے بدن کو ڈھانکا جاتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے جو ہم کو لباس دیا, یہ ریش والا لباس بھی دیا, سر بھی ڈھانکو, امامہ پہن کے ڈھانکو, ٹوپی پہن کے ڈھانکو, پھر اس کے اوپر رومال بھی ڈالو, اور جو ہے پیر میں تخنے تک بھی کپڑے پہنو. یہ لباس ریش کہلاتا ہے. تیسرا درجہ ہے شریعت میں عام لباس, جو اقوام عالم میں رائج ہے. ہر علاقے کے اندر, قوموں میں, برادریوں میں الگ الگ طرح کے رواج کے لباس استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی ایک لباس کی صورت ہے. وہ کوئی قومی لباس کہلاتا ہے, کوئی علاقائی لباس کہلاتا ہے, کوئی دھارمک ریلیجس لباس کہا جاتا ہے, مذہبی لباس کہا جاتا ہے. جیسے کہ بعض علاقوں میں لنگی علاقائی شناخت ہے. تمل ناڈو چلے جائیے, کیرالا چلے جائیے, کرناٹکا کے علاقوں میں چلے جائیے, وہاں کے ملک کے وزیر اعظم بنے, وہ بھی لنگی کے ساتھی وزیر اعظم بنے. ملک کے ایک وزیر اعظم اس علاقے سے آئے تھے, بیچ میں وہ لنگی پہن کے ہی وزیر اعظم بن کے رہے ہمیشہ. تو وہ علاقائی چیز ہے لنگی ان لوگوں کے لیے, اس لیے وہاں لنگیاں جو ہے بہت مہنگی مہنگی بھی بنتی ہے, دس دس ہزار, پندرہ ہزار, پچاس ہزار کی ایک ایک لنگی بنتی ہے وہاں پر, ایک سے ایک. پر تم کو اسی والی لنگی مہنگی لگتی ہے, 80 روپے بہت مہنگے, کچھ کم کرو. اور ان کو 80 ہزار کی لنگی بھی مہنگی نہیں لگتی ہے. تو یہ علاقائی چیز ہے. بعض لوگوں کا لباس ہوتا ہے دھوتیا, تو وہ پہنتے, وہ ان کا ایک علاقائی لباس ہے. تو ایک ہے اقوام عالم کے اندر رائج علاقائی لباس. بعض ملکوں کے اندر عورتیں تک لنگی پہنتی ہے اور عام ہے وہاں ان کے یہاں, اور بار بار وہ کھولے گی بند کرے گی, کھولے گی بند کرے گی. عام ہے ان کی یہاں لنگی عورتوں کے لیے پہننا. جیسے برما میں, اس علاقوں میں, تو مثل لنگی قریب بلنگی. نمبر چار, شریعت مطہرہ نے ایک اعلی قسم کا لباس ہم کو دیا ہے, وہ ہے ہر خطے اور علاقے کے صالحین متقین کا اختیار کیا ہوا لباس, جو اقرب الی سنت ہوا کرتا ہے. اور وہ لباس انسان کے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, جس کو قرآن میں کہا گیا ولباس التقویٰ ذالک خیر. اب یہ جو لباس اختیار کیے ہوئے ہیں آپ اور ہم, یہ اقرب الی سنت لباس ہے, عین مسنون لباس نہیں ہے, اقرب الی سنت. اور ہمارے علاقے کے صالحین متقین اس لباس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ چوتھی قسم ہے لباس کی. تو یہ مختلف حیثیتیں ہیں جو قرآن کی آیتوں سے ماخوذ ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللباس کا جو عنوان قائم کیا, تو لباس ایسے تو ہے مصدری معنی میں, لیکن مفعول کے معنی میں آتا ہے ما یلبس فہو اللباس, کہ جو پہنا جائے اس کو لباس کہا جاتا ہے. پہلا ترجمۃ الباب قائم کیا, باب قول اللہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی. اب یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عنوان قائم کیا لباس کا اور پہلا ترجمۃ الباب لائے زینت کے بارے میں, کیسے جوڑ کھائے گا دونوں کے درمیان میں. تو ہمارے دادا پیر استاذ الاستاد قطب عالم حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہ الابواب و تراجم کے اندر اس اشکال کو یوں حل کرتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے اقفا کو اجلا پر ترجیح دینا, اقفا کو اجلا پر ترجیح دینا, یعنی جو خفی ترین چیز ہوگی اس کو ترجیح دیں گے واضح ترین چیز پر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے, یہ شیخ ابواب التراجم میں لکھتے ہیں. زینت کا تذکرہ لباس کے مقابلے میں زیادہ اخفا ہے، اس لیے اس اخفا چیز کو اجلا یعنی لباس پر ترجیح دیتے ہوئے امام نے سب سے پہلا ترجمۃ الباب زینت کے متعلق قائم کیا. یہ اچھی توجیہ ہے جو شیخ نے کی ہے. نمبر دو، دوسرا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ زینت کے احکام بھی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب اللباس کے ذیل میں لائے ہیں. چونکہ زینت کے بہت سارے شعبے ہیں، مکان کی زینت، بدن کی زینت، تو کپڑے کی زینت یہ تو ایک مستقل زینت کا شعبہ ہے، تو لباس کے ذیل میں زینت کو اس لیے لائے کہ زینت کے کچھ احکام بھی امام عالی مقام نے اس کتاب کے ذیل میں ذکر کیے ہیں، اس لیے زینت والی آیت کو امام بخاری نے یہاں ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کیا. باب قول اللہ، اس آیت کا شان نزول سمجھیے. اپنے جلالین شریف کے اندر پڑا ہے، مکہ کے مشرکین کی یہاں ایک بہترین عبادت ان کے زعم میں یہ تھی کہ وہ ننگے ننگے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، بالکل ننگے تھڑنگے مادر ذات کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. اس پر یہ آیت کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدن کی بہترین زینت لباس عطا فرمایا. کس نے اس لباس کو حرام کر دیا کہ بھائی نہیں پہننے کا اور ننگے تڑنگے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا؟ ان کی تردید میں آیت نازل ہوئی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی. زینت اللہ کس کو کہتے ہیں جو آیت میں آیا؟ ہر وہ مباح چیز جو زینت کے لیے استعمال کی جاوے، ہر وہ مباح اور جائز چیز جو زینت کے لیے استعمال کی جاوے، چاہے لباس ہو یا کوئی اور چیز ہو، لباس کے قبیل سے ہو یا کوئی اور چیز ہو. اس کے بعد تعلیقاً ایک روایت لائے امام بخاری رحمہ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر لائے. یہاں تعلیقاً ہے لیکن امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر اس کو موصولاً ذکر کیا ہے. ان دونوں چیز کو ارشاد عالی لائے، قلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو جو حلال چیز تمہیں ٹھیک لگے، پاکیزہ لگے وہ کھاؤ پیو، پہنو بھی، صدقہ بھی پرو. اس کا مضمون ایک دوسری روایت میں بھی آپ نے پڑھا کہ بھائی ابن آدم یہ کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال، تیرا کتنا؟ ما اکلتا وما لبستا وما تصدقتا. وہاں بھی یہ مضمون نکلتا ہے، کھا کے پی کے پہن کے جتنا خرچ کر ڈالا وہ تمہارا، اور صدقہ کر کے خدا کے بینک میں جمع کرایا وہ تمہارا. تو یہاں یہی الفاظ ہے، یہ امر برائے عبادت ہے، کھاؤ پیو پہنو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. لیکن دو قید لگائی، پہلی قید من غیر اسراف، اسراف نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب اسراف کا؟ قرآن میں بھی یہ لفظ بار بار اس کئی جگہوں پر استعمال ہوا. اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا, ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو ضائع کرنا, برباد کر دینا, یہ ایک معنی ہے اسراف کا. اور یہ اسراف کی کئی شکلیں ہیں. مثلاً آپ نے مطبخ کے اندر اپنی ضرورت سے زیادہ چاول لے لیے, سالن لے لیا, اب وہ پھر آپ نے کھایا نہیں اور وہ پھر جو ہے ضائع ہو گیا, یہ بھی اسراف ہے. تو عام متن مباح اور استعمال اور ضرورت کی چیزوں کے اندر اسراف ہوتا ہے. جتنی مقدار میں آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی اس سے زائد, یہ اسراف. اور ایک چیز ہوتی ہے تبذیر, یعنی شریعت نے جن کاموں میں استعمال کی اجازت نہیں دی ہے وہاں تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے. اس لیے بہت تاکید سے فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ایک تعریف یہ ہو گئی. دوسری تعریف سمجھا, اسراف کہتے ہیں اس قدر صدقہ کرے کہ اہل و عیال کے نفقے کے لیے اور واجب فرض نفقے کے لیے کچھ نہ بچے, یہ بھی اسراف کہلاتا ہے. اہل و عیال کا نفقہ, ضروری نفقہ, مثلاً بوڑھے بے سہارا ماں باپ ہے, تو یہ جو فرض ہے نفقہ ہے تمہارے ذمے, اس کے لیے بھی کچھ نہ بچے اور تم صدقہ کر ڈالو, یہ اسراف کہلاتا ہے. تیسری شکل ہے قرض خواہوں کو نہ دیوے اور صدقہ کرتا رہے, یہ بھی اسراف کہلاتا ہے. سر پر قرضے اور خیرات کر رہا ہے, یہ اسراف کہلاتا ہے. تو ایک شرط لگائی کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری شرط لگائی ولا مخیلتن, ہویا لا تکبر کے معنی میں آتا ہے, تکبر کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تکبر غلط چیز ہے, یعنی خرچ کرنے کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. بڑائی جتلانا, بڑائی دکھانا کہ ہمارے یہاں تو شادیوں میں اتنا خرچ کیا ہم نے, دیکھا ہماری گاڑی دیکھی کتنی ٹنا ٹن شاندار گاڑی ہماری, دیکھا ہمارا بنگلہ, تمہارے یہاں تو کلر کے ٹھکانے نہیں, اور ہمارے بنگلے کا کلر تو دیکھو کم سے کم دوسری چیز ہے. تو تکبر, یہ دو شرط لگائی گئی, اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. وقال ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو چاہے تو کھا, کل ما شیتا, یعنی حلال چیزوں میں سے جو چاہے تو کھا, ولبس ما شیتا, جو چاہے تو پہن حلال چیز میں, ما اخطأت کا اسنان اسنتانی, یہ ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے موصولہ بھی ہو سکتا ہے. ماں کو اگر نافیہ لیوے تو ترجمہ کریں گے دو چیز تجھے غلطی میں نہ ڈالے, ایک اسراف اور دوسرا تکبر. اور ماں کو اگر موصولہ لیوے تو اس صورت کے اندر مانا یہ کریں گے مادام, جب تک کہ تجھے غلطی اور تکبر میں نہ ڈالے, کھا جو چاہے وہ. पहन जो चाहे वो, यानी हलाल शरी हद में रह करके, लेकिन तेरे अंदर तकब्बुर और जो है इसराफ नहीं आना चाहिए। अख्तअत का इख्ता कहते हैं ठीक से तजावुज कर जाना, अत्तजावुजु अनिस सवाबी, ठीक मिकदार से तजावुज कर जाना ये इख्ता कहलाता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया ये दो काम मत करियो। चलो
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء।
आगे मुस्तकिल तर्जमतुल बाब कायम किया है इस रिवायत के ऊपर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा वअन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला नजर नहीं करेंगे उस आदमी की तरफ जो अपने कपड़े को लटकावे तकब्बुर की वजह से। यही अच्छी तरह समझ लो इस टुकड़े को। पहला लफ्ज है कि अल्लाह ताला नजर नहीं फरमाएंगे, इसकी एक तौजीह ये है कि अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, नजर गजब फरमाएंगे। दूसरी तौजीह, अल्लाह लुत्फ और मेहरबानी की नजर नहीं फरमाएंगे बल्कि अख्ज़ और गिरफ्त वाली नजर फरमाएंगे। तीसरी तौजीह, नाराजगी से ये किनाया है। ऐसे बाज मरतबा आदमी सोचता है ना कि उस्ताद सबक में मेरी तरफ देखते ही नहीं है, सबको देखते हैं, मैं आया था हूँ तो यूं आया कर डाल गए, तो कहे कि इससे कुछ गड़बड़ हुई होगी, पूछ ले जाके क्या नाराजगी है तुझसे। तो नजर न करना ये अलामत है नाराजगी। तो यहाँ भी इसी तरह है कि अल्लाह ताला नाराज होंगे। दूसरी बात यह है कि हदीस में लफ्ज सौब है जो आम है, किसी तरह का भी कपड़ा, इजार, लुंगी, अरबी जुब्बे, कमीज, पैंट, हर चीज आ जाएगी। यानी ये नीचे होना सिर्फ पैंट के साथ मुमानात मखसूस नहीं है, कोई भी लिबास हो जो नीचे तक लटका दिया गया हो उसमें लुंगी, जुब्बा, इजार, शलवार सब शामिल हो जाती है। मर्दों के लिए ये चीज शरीयत की नजर के अंदर ममनू है। खोयला की कैद लगाई गई, इसीलिए अगर किसी उज्र की वजह से हो वो इस वईद में शामिल नहीं होगा। अब इसको जरा समझो, इसकी मुख्तलिफ हैसियत है। नंबर एक, अगर किसी ने तखने से नीचे कपड़ा रखा तकब्बुर की वजह से, बिल इत्तिफाक मकरूह तहरीमी है, बिल इत्तिफाक। नंबर दो, गफलत की वजह से अगर ऐसा हो गया, अदम एहतमाम की वजह से नीचे हो जाए, तो फतावा आलमगीरी में ये मसला है कि वो मकरूह तंजीही कहलाएगा। गफलत की वजह से, अदम एहतमाम की वजह से, तो मकरूह तंजीही में आएगा। नंबर तीन, अगर बगैर कसद किसी वक्त कपड़ा लटक जावे तो رخصت کے دائرے میں آتا ہے، رخصت کے دائرے میں. استبال یعنی لٹکانا تکنے سے نیچے، اس کی ممانعت کا اصل سبب تکبر ہے، اور تکبر امر مخفی ہے، اسی لیے استبال ہی کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. چونکہ تکبر امر مخفی ہے، اسی لیے نفسی استبال ہی کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. اس لیے جلدی میں، جلد بازی میں یا ہنگامی صورت حال میں کپڑا نیچے ہو جاوے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے. جلد بازی میں ہنگامی صورت حال میں نیچے ہو جاوے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے. تطبیقات بھی سمجھ لو، آگے باب میں دونوں طرح کی روایتیں آ رہی ہیں. جن احادیث میں مطلق ممانعت ہے تخنوں کے نیچے کپڑے کی، اس کو محمول کیا جائے گا خیلاء کے اوپر. جن روایتوں میں مطلق ممانعت ہے وہاں خیلاء کے اوپر مقید مانا جائے گا، اگرچہ اس روایت میں قید نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں یہ قید آئی ہے، اس کی وجہ سے ان روایتوں کو اسی پر محمول کیا جائے گا. اور جن روایتوں میں لٹکانے کی اجازت ہے وہ عدم تکبر پر محمول ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبر کی صورت میں حرام ہے، اور تکبر نہ ہو تو تنزیہی کا درجہ رکھتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. جی یہ عذر کی حالت کا بیان ہے کہ لٹک گیا کپڑا، نیچے ہو گیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے، تو یہ حرمت اور جو ہے ممانعت سے باہر ہو جائے گی یہ چیز. جی
وبه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه فيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترقي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يسمعه فيلاء.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو آدمی، آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے کپڑے کو تکبر کے طور پر لٹکائے گا اللہ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کریں گے. بس یہ سخت ترین انداز سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ازار کی ایک جانب نیچے لٹک جاتی ہے، مگر یہ کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں یا نگرانی رکھوں اس سے، یعنی بے اختیار میرا معاملہ ایسا ہے کہ نیچے ہو جاتی ہے، اگر میں دھیان دوں، اہتمام کرو، خیال کرو تو ٹھیک رہتا ہے، ورنہ نیچے اتر جاتا ہے. اس کے اسباب ہے، مثلا بعض لوگوں کی توند باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، پیٹ باہر نکلا تو بیچارے چڑھاتے رہے تو بھی اترتا جی رہے، چڑھاتے رہے تو بھی اترتا جی رہے. بعض ایسے نحیف لوگوں میں بھی ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ ٹھیک رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ ایک عذر سمجھا جائے گا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جو اس طرح کے کام بطور تکبر کے کرتے ہو. گویا ابو بکر تمہارا جو کپڑا نیچے ہو جاتا ہے تو اس میں تکبر والا پہلو نہیں ہے، یہ جسمانی عذر کی وجہ سے ہے، تمہارے جسم میں ایک عذر ہے اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، اس طریقے کا معاملہ. جی
وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن بن بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجلسه مستعجلا حتى اتى المسجد واتاب الناس فصلى ركعتين فجلي عن بعض ما اقبل علينا وقال اجل الشمس والقمر ايتان من ايات الله في ترايتم منها شيء فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ارشاد فرماتے ہیں، سورج کو گرہن لگا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور نے جلدی سے اپنا کپڑا کھینچا، جلدی میں یعنی بعجلت حضور مستعد ہوئے گرہن کی وجہ سے مسجد کی طرف آنے کے لیے، تو مسجد کے علاوہ تھے حضور، گرہن لگا، بعجلت حضور نے اپنے کپڑے سنبھالے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مسجد تشریف لائے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، یعنی وہ وقت ایسے نماز کا نہیں تھا اسی لیے مجمع مسجد میں موجود نہیں تھا، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجلت ب تمام اجلت پہنچے لوگ بھی پھٹافٹ جمع ہو گئے، اور آپ نے لوگوں کو گرہن کی دو رکعت نماز پڑھائی. اب سورج کھل گیا، گرہن ختم ہو گیا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر حضور نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، سنو یہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے دو بڑی نشانی ہے، جب تم اس میں سے کوئی نشانی اس میں کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالی سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ کھل جاوے، گرہن دور ہو جاوے. ترجمۃ الباب سے ربط یہ ہے، یجر ثوبہ مستعجلا، کہ جلدی میں حضور کپڑے سمیٹتے ہوئے تشریف لائے، معلوم ہوا کہ اگر ایمرجنسی حالات کے اندر جلدی کے اندر اگر کپڑا کچھ نیچے ناچے ہو جاوے تو یہ چیز ممانعت کے اندر شامل نہیں ہے اجلت کی وجہ سے. اس حدیث شریف سے اہل علم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ موقع بموقع امت کی شرعی دینی رہبری کرنی چاہیے. چونکہ یہ گرہن کا واقعہ پیش آیا اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر جو ایک غلط فہمی تھی کسی بڑے آدمی کا مرنا پیدا ہونا اس سے یہ گرہن ہوتا ہے، تو حضور نے اپنے بیان کے اندر اس غلط فہمی کا غلط عقیدگی کا ازالہ فرمایا. تو اہل علم ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاوے اور امت کی بھرپور رہنمائی کرے ایسے موقع کے اوپر. سنکرات آ گئی تو پتنگ اور اس کے احکام پر جو ہے رہنمائی کریں، اس طرح کرسمس آ گئی تو اس کے اوپر جو ہے رہنمائی کرے امت کی، نیا سال شروع ہو رہا ہے سال ختم ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں امت کی رہنمائی کرے، یہ اہل علم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہیں. جی تشمر کس کو کہتے ہیں؟ پائچے اٹھانا، کپڑا نیچے تک ہو تو اس کو اٹھانا، اسی طرح آستین چڑھا لینا، یہ دونوں کو تشمر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کپڑوں کے اندر تشمر کے متعلق یہ باب ہے. اب دیکھیے آدمی جب جلدی جلدی میں کوئی کام کرتا ہے تو کپڑے اگر نیچے تک ہو جاوے تو اس کو اٹھا لے رہے تاکہ وہ نیچے تک نہ رہے, اٹھا لے رہے اس کو. اس کی اس بات کے اندر جو ہے یہ ترجمۃ الباب امام نے قائم کیا ہے. جی
وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا عمر بن ابي زايدة قال حدثنا عمرو بن ابي جحيفة بن ابي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزل فركزها ثم اقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة ثم صلى ركعتين الى العنزل ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه نواء العنزل.
حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, وہ نیزہ لے آئے, انزہ. ایسے تو چھوٹے نیزے کو کہا جاتا ہے انزہ, لاٹھی سے کچھ لمبا ہوتا ہے اور باقاعدہ جو بڑا نیزہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا, بھالے سے چھوٹا اور لاٹھی سے بڑا, وہ انزہ کہلاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک چھوٹا سا نیزہ لائے اور اس کو زمین پر گاڑ دیا, سترا. پھر نماز کی اقامت کہی گئی. میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جوڑا پہن کر تشریف لائے. دیکھو حلہ کے معنی ہوتے ہیں نیچے اور اوپر دو کپڑوں کا مجموعہ, وہ حلہ کہلاتا ہے, سوٹ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں. مشمرن اٹھاتے ہوئے تشریف لائے اس کو. بعض کے اندر ہے کہ وہ ایک چمڑے کا لال رنگ کا وہ خیمہ تھا, اس میں سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نیزے کی طرف آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی. اب میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں, نیزے کے پیچھے سے نیزہ گاڑ دیا اور لوگ آگے سے گزر رہے ہیں, نیزہ ہو گیا سترا, لوگ گزر رہے. ترجمۃ الباب سے یہ لفظ مطابقت رکھتا ہے, فی حلتن مشمرن, کہ آپ جو کپڑا پہن کے تشریف لائے وہ چونکہ جلدی میں آپ تشریف لائے تو وہ نیچا ہو گیا تو اٹھا لیا اس کو, چک لیا اس کو. جی
بابو ما اسفل من الکعبین ففی النار.
جی
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو کپڑا جو ازار دونوں تخنوں سے نیچے ہو گئی وہ جہنم کی آگ کے اندر ہے. ما موصولہ ہے, کیا مطلب؟ تخنوں سے نیچے بدن کا جو حصہ ہے وہاں تک اگر اوپر کا کپڑا لٹکتے ہوئے پہنچ گیا تو وہ جہنم کی آگ کے اندر چلے گا, جہنم میں جلنے کا ذریعہ بنے گا. تو کپڑا لٹکتے 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 تکنے سے نیچے والے حصے میں پہنچ گیا تو وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلنے کا ذریعہ بنے گا. اس پر حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ حدیث میں تو یہ آیا کہ تخنوں سے نیچے والا جو حصہ ہے کپڑا وہاں تک لٹک گیا تو یہ جہنم میں جائے گا نیچے والا حصہ. حضرت فرماتے ہیں کہ دخول جہنم میں تجزی نہیں ہے, اس لیے یہاں پر مراد کل لیا جائے گا کہ اس طرح کپڑا لٹکانے والا آدمی کل کا کل جہنم میں ڈالا جائے گا, یا کل بدن کو جہنم کے اثرات پہنچیں گے. دیکھ لیا میں پیچھے روایت گزری کتاب الرفاق میں ابو طالب والی, کہ ان کے پیر کے تلوے کے نیچے انگارہ رکھا جائے گا لیکن ان کے دماغ کے اندر بھیجا وہ کھولتا ہوا ہوگا, پورے بدن کے اوپر اس کا اثر محسوس ہوگا. تو اس طرح تجزی نہیں ہے, اس لیے گویا کہ کل بدن کے اوپر جہنم کی آگ پہنچے گی اور اس کو تکلیف پہنچے گی. جی ہاں, جن کے دماغ میں دل میں تکبر ہوتا ہے تو مختلف چیزوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے. تکبر کے ظاہر ہونے کی ایک چیز ہے کپڑوں کا استعمال, یہ ہے ترجمۃ الباب کا خلاصہ کہ متکبرین جو ہوا کرتے ہیں وہ کپڑوں کے استعمال میں اسراف کرتے ہیں, اس کو بڑائی کی نشانی سمجھتے ہیں, قصدن اپنی ازار پینٹ کپڑے رکھتے ہیں کہ وہ نیچے ہو گئے, بالقصد بالارادہ. تو دل دماغ میں جب تکبر رچا بسا بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ظاہر ہونے کی ایک علامت ہے کپڑے کا استعمال, کوئی اسراف کریں گے, بڑائی کی نشانی سمجھیں گے, بالقصد ازار کو لٹکائیں گے. اس لیے جو اس طرح کے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ازار بھی پہنیں گے تو بھی وہ بالکل نیچے ایڑی تک چلی جائے وہاں تک کی, اور جو لوگ تخنوں سے اوپر پیسے پہنیں گے اس کو نظر حقارت سے دیکھیں گے وہ لوگ, اور اپنے کپڑے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لمبا پہنا چونکہ ہم لمبی دولت والے ہیں, مالم ممدودہ اس کی علامت سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ نیچے تک کپڑا لٹکا ہوا رہے. اور یہ تکبر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ ازار بند, یعنی تو ازار میں جو ازار بند استعمال ہوتا ہے ناڑا, اس میں بھی تکبر ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا سادہ سیدھا ہے اور ایک اس میں بہترین جو ہے جالی دار بنائی والا ہوتا ہے, اس کے دونوں کناروں کے اوپر خوبصورت گرہیں جیسی چیزیں بنی ہوئی رہتی, وہ اپنے یہاں نہیں ملتا اس لیے آپ کو معلوم نہیں. یہ یو پی وغیرہ میں اس کا رواج ہے, ہم پڑھتے تھے دارالعلوم میں اس زمانے کے اندر کہ وہاں کے سیوٹ لوگ سیٹھ لوگ کہ وہ اس طرح کا وہ اظہار بن پھر وہ فیشن میں وہ لٹکا کے بھی رکھے ڈولک گڑی کے خوبصورت قسم کے مہنگے مہنگے وہ ہوتے ہیں باقاعدہ بنائی والے. تو یہ سب چیزیں علامت تکبر ہوا کرتے ہیں. جیسے کہ اب دوسری چیزیں ہیں اس طرح کی استعمال کی, پینٹ ہے نائٹی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کی اصلاح کے لیے امام عالی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. جی یہاں ازار کی تخصیص ہے, پیچھے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پڑھی نا, وہاں پر سوف کا لفظ ہے, وہ عام ہے یہ خاص ہے, گویا کہ کوئی بھی کپڑا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول روایت میں, اور ایک شکل اس میں ازار ہے. اب دیکھیے ازار کے معاملے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نصف ساق تک پہننا بہتر ہے اور تخنوں تک جواز ہے, کفنوں تک جواز ہے اور نصف ساق تک بہتر ہے. اور حدیث شریف کا انداز دیکھیے, لا ينظر اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر نہیں کریں گے, یعنی نظر رحمت نہیں کریں گے جس نے اپنے کپڑوں کو اتراتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے ازار کو لٹکایا, اس کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے. دیکھیے بھائی, بڑی نازک چیز ہے کہ محشر میں تو رحمت الہیہ کی بڑی سخت ضرورت ہوگی. جب رحمت الہیہ کی سخت ضرورت ہے محشر میں, اسی وقت پر اللہ تعالی رحمت سے محروم رکھیں گے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہو گئی. جب اللہ تعالی ہی نظر انداز کر دیوے تو اس آدمی کی محرومی کا کیا ٹھکانہ جس کو اللہ ہی نظر انداز کر دیوے. تو یوم القیامہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہوگا کہ اللہ اس کو نظر رحمت سے نوازے, اور نظر رحمت کے موقع ہی کے اوپر, ضرورت کے موقع پر ہی اللہ محروم کر دیں گے, تو اس سے بڑی اور کیا محرومی ہو سکتی ہے. لیکن یہ عورتیں مستثنا ہے, یاد رکھنا, چونکہ ان کے لیے تستر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کا لباس پہنے کہ جس کے اندر تو قدم بھی آ جاوے, قدم بھی ان کے چھپ جاوے, ڈھک جاوے. اس لیے عورتیں اس طرح پہنے, ان کا معاملہ الگ ہے, مرد سے مستثنا ہے, لیکن وہ اونچا پہنتی اور یہ نیچا پہنتے ہیں اسکرٹ. اسی طریقے سے وہ جینس کے جو کیا لیگو جو نئے آتے اب نئی فیشن کے نکلے ہیں, لیگس جینس کی لیگس اور دوسری لیگس, وہ گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک, اور بہت سے تو گھٹنے تک ہی ہوتے ہیں. تو جن کو نیچا پہننا چاہیے انہوں نے اونچا پہننا چالو کر دیا, اور جن کو اونچا پہننا چاہیے انہوں نے نیچا, اور نیچا جن کو پہننا چاہیے انہوں نے اونچا. اسی کا نام رکھا جاتا ہے فیشن, کہ جس میں الٹا کیا جائے. فیشن کی ایک آسان تعریف یاد رکھنے کی, کہ جس میں الٹا کیا جائے. اب حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ مرد کو تخنوں سے اونچا رکھنے کا اور عورتوں کو نیچا رکھنے کا. اب الٹی دنیا چل رہی ہے, اسی کو کہتے ہیں لوگ فیشن. جی.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ولم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
محمد ابن زياد رحمه الله فرماتے ہیں, میں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا, یا حضرت ابو ہریرہ نے یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, بینما رجل, اس درمیان کے اندر کے ایک آدمی, بعض شرا فرماتے ہیں کہ قارون مراد ہے یہ, کہ ایک آدمی شاندار جوڑا پہن کے چل رہا تھا, حلتن ازار ودا, تو عجیب ہو نفس ہو, جس میں وہ اپنی ذات کو بڑا اچھا سمجھ کے چل رہا تھا, عجب میں مبتلا تھا, میں نے کتنے شاندار کپڑے پہنے ہیں, عجب کتنے شاندار میں نے کپڑے پہنے ہیں. کوئی پوچھے تو صحیح بھائی یہ کتنے روپے میٹر والا ہے, تو آپ کب سے بولنا چاہیے نا میں کب سے یہ پہن کے نکلا ہوں, پوچھتا بھی نہیں کوئی کہ کتنے والا میٹر والا کپڑا ہے, کہے کہ کون سے درزی کے پاس سلوایا, برانڈیڈ درزی کے یہاں میں سکھلواتا ہوں. برانڈیڈ میرا ٹیلر بھی جو ہے برانڈیڈ ہے, نام والا ہے. یہ اونچ بہ ہے, بعض لوگ باقاعدہ اس کا انتظار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے دنیا کہاں اس وقت, کفنی ازار کرتا سلوانے والے لوگ ایسے ایسے درزیوں کے یہاں سلواتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نیٹ کے اوپر کوئی نئی اسٹائل آئی کفنی میں ازار میں. کفنی ازار پہننے والوں کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی دنیا چھوڑو. اور پھر وہ ایک اسٹائل تلاش کر کے اپنے ٹیلر سے سلوائیں گے اور اس سے وعدہ لیں گے کہ کم از کم 2 مہینے تو کسی کو اس اسٹائل کا سیکھے نہیں دے گا. یعنی اس اسٹائل کو وہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں کہ کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینے اتنے دن تک کہ بھائی ابھی ہماری ایک شادی آ رہی, اس میں ہم سب لوگ اسی اسٹائل کا پہننے والے ہیں. اب سب ہم کو پوچھیں گے یہ کہاں سلوایا, یہاں پیچھے لکھا رہتا ہے, اس لیے سب کو پتا تو چلے گا کہ یہاں سلوایا ہے درجی میں سرجی میں, تو پتا تو چلے گا. لیکن تو کسی کو یہ اسٹائل کا ابھی سیکھے مت دینا, پہلے ہم لوگ اچھی طرح جو ہے نمائش کر لیں. اس کے بعد یہ اسلامی کپڑے پہننے والوں کا حال ہے جو ایسا کرتے ہیں. یہ ہے تو عجیب نفس ہو عجب میں مبتلا ہے کپڑے کے معاملے کے اندر. مرد جیلن اور وہ اپنے کپڑے کے اوپر جو ہے اور سر کے بال کے اندر وہ کنگھی کرتا جا رہا تھا. جمت ہو کندھوں تک لمبے لمبے بال اور اس کے اوپر کنگھی کرتا جا رہا ہے, شاندار کپڑے میں ہے اور عجب کے اندر مبتلا ہے یہ آدمی. عجب کا مطلب شراح نے بہت اچھا لکھا, انسان خود کو ظاہری نعمتوں کے کمال کے درجے میں سمجھے اور اس کو نعمت الہی نہ سمجھے. کہ میرے کپڑے کمال کے درجے کے, میری یہ حالت میرے کمال کے درجے کی, اور اس کا نعمت الہیہ ہونا اس کی طرف تصور بھی نہ جاوے, یہ عجب کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شاندار کپڑے پہنیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں بال یو 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 ٹوپی بھی نکال گیا, کرتے ہی بیٹھیں گے. آپ دیکھو معاشرے میں عملاً کرتے رہتے. یہ ہے نفس کا عجب, یعنی لوگ دیکھے کہ کتنے اچھے اس نے سیٹ کروائے مشین مشین مار مار کے اور یہ کر کے. اس خصیف اللہ بھی, بس اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا, تو دھسا دیا اللہ تعالی نے اس کو زمین کے اوپر. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ, وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. قیامت تک یہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. تو وہ قیامت تک زمین میں دستا ہی رہے گا, یعنی مسلسل وہ نیچے 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 چلا ہی جاتا رہے گا. اور بعضوں نے یہ تجلجلو کا ترجمہ مسترب متحرک کے بھی کیے ہیں. جی
وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يده ازاره قصف به فهو يتذلل في الارض الى يوم القيامه تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن الزهري.
جي
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال
حدثنا یہ جو ہے نا بھائی دعوی جو آئے وہب ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے, والد یعنی کون, جریر ابن حازم, ان امی چچا کا نام ہے جریر ابن زید, دیکھ لیا. تو وہب نقل کرتے ہیں اپنے والد سے, ان کا نام جریر, وہ اپنے چچا سے, ان کا نام بھی جریر. یہ جریر ابن حازم کے چچا ہوتے ہیں, جریر ابن زید, جریر ابن زید یہ جریر ابن حازم کے چچا ہوتے ہیں. اور پوری بخاری کے اندر ان سے یہی ایک روایت ہے اور کسی سند میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. جی
قال حدثنا ابي عن امه جرير بن زيد كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانا من باب داره فقال سمعت ابا هريره رضي الله عنه وانا سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
اس میں یہ ہے کہ حضرت سالم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. جی
وبه قال حدثنا مضر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة لقيط محارب بن ذكر على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه.
سبحان اللہ, دیکھیے سند میں کیا کہا ہے انہوں نے. امام شعبہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے محارب ابن دیسار سے ملاقات کی, کوفہ کے قاضی تھے یہ بھی, وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کے کہاں جا رہے تھے, اپنی عدالت میں جا رہے تھے. یاتی مکانہ الذی یقضی فیہ, اس جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے حضرت محارب ابن دیسار, جہاں بیٹھ کر کے وہ فیصلے کیا کرتے تھے وہاں جا رہے تھے. تو استاد گھوڑے کے اوپر ہے, شاگرد امام شعبہ نیچے ہے. فسألته عن هذا الحدیث, کہ میں نے پوچھا اس حدیث کے بارے میں. فحدثني, اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. دیکھ لیا بھائی علم کیسے ملتا ہے, استاد گھوڑے پر بیٹھ کر عدالت میں تشریف لے جا رہے ہیں اور شاگرد راستے میں کھڑے ہو کر کے زمین پر استاد سے سوال کر رہے ہیں اور استاد وہیں گھوڑے پر بیٹھ کر کے ان کو حدیث سنا رہے ہیں. جی
سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من مقيلة لم ينجو الا بالله يوم القيامة. يقول للمحارب أذكر إزاره؟ قال ما قص إزارا ولا قميصا. تابعه جبل بن سحيل وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله بن عمر.
يعني اس روایت میں کیا لفظ آیا, من جر ثوبه, ثوب کا لفظ تو مطلق لفظ ہے کہ جو آدمی کپڑے کو تکبر سے لٹکاوے, یہ لفظ آیا. تو میں نے اپنے استاد محارب ابن دیسار سے کہا, امام شعبہ کہتے ہیں کہ کیا ایزار کا تذکرہ نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ تو حضرت الاستاد محارب ابن دیسار نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایزار اور قمیص کی تخصیص نہیں کی, مطلق ثوب استعمال کیا, کوئی بھی کپڑا کہ تم تخنوں سے نیچے لٹکاؤ گے تو وعید میں شامل ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں بہت سخت تھے, بہت سخت. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان سے روایت ہے کہ ہر حال کے اندر وہ ازار لٹکانے کو ناپسند سمجھتے تھے، کپڑے کو تخنوں سے نیچے لٹکانا ناپسند سمجھتے تھے، یعنی بالقصد، بالقصد کوئی آدمی کپڑا لٹکا رہی ہے ناپسندیدہ صورت ہے. چلیے.
وقال ليس عن نافع مثله وتبعه مسلم عقبه وعمر بن محمد وقدامه بن موسى انصاري من عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه. باب الازار المهدم.
ترجمة الباب قائم کیا باب الازار المهذب. مہذب کس کو کہتے ہیں؟ جھالر دار. مہذب کے معنی جھالر دار. اس کی نئی تعبیر کیا ہے؟ یہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھول گیا لفظ، یہ جو کپڑے پر کیا ہو، پائپنگ نہیں، یہ جو کیا ہو، درزی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کٹا ہوئے کپڑے کے دورے نہیں نکل جا رہے ہیں، الگ مشین ہوتی ہے اس کی، جو درزی لوگ جو مشین سینے کی استعمال کرتے وہ نہیں، اوور لوک، اوور لوک، اوور لوک صحیح لگ رہی ہے، اوور لوک. آج مرتبہ ہم کپڑے لینے جاتے ہیں درزی کے پاس، یہ کہ نہیں سب ہو گئے اور لوگ باقی ہیں، یہ 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 ہے مہذب کا ترجمہ، اوور لوک. تو مہذب کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ کپڑے جھالر دار ہو. اس کے دو مقصد ہیں شرا فرماتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے تجمل اور زینت، کہ کپڑے اچھے دکھے، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے جھالردار بنا دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک مستقل کام کاج ہے کپڑوں کی جھالر بنانا. بعض لوگ ہاتھ سے بنواتے ہیں، جیسے شال وغیرہ میں آپ دیکھیے جتنی مہنگی شال تو اس کا اوور لوک جو ہینڈ کرافٹ کا ہوتا ہے ہاتھ سے، وہ بہت قیمتی، بہت مہنگا اور بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے کپڑوں میں عام طور مشین سے تڑا تڑ دھڑا دھڑ ہو جاتا ہے، سستا ہوتا ہے. دوسرا مقصد ہوتا ہے کپڑوں کی حفاظت، اس لیے کہ یہ کپڑے کے اندر خاص طور پر کاٹن کے کپڑوں میں دھاگے نکلتے رہتے ہیں اور اس سے کپڑا ضائع ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے جھالر اوور لک کروایا جاتا ہے تاکہ جو ہے کپڑے کی حفاظت ہو جائے، دورے دورے نہ نکلے، دھاگے دھاگے نہ نکلے. جیسے کہ یہ سب چٹائی میں بھی کروایا جاتا ہے تاکہ وہ نکل نہ جاوے دورے دورے، اس لیے کہ دورے دورے نکلتے رہیں گے تو چوتھا جائے گا اکھا کپڑا اور بالکل خراب ہو جائے گا. یہ دونوں کے لیے مہذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے.